نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنا ڈالی ہے۔ اور سورہ تحریم میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں نے اپنے اموال خرچ کیے ہیں۔ قرآن مقدس کی یہ جو مختلف آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی تخلیق اور اس معاشرے کے اندر رہ کر ایسے امور سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے جنہیں اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق سے بھی بنا سکتا تھا۔ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا کر کے اسے جانوروں سے ممتاز کر دیا ہے۔ یہ جو جانور ہیں وہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا اور پیتا ہے، بلکہ انسان کو توکل کا درس دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم اس طرح توکل کر لو جس طرح کے توکل کا حق ہے تو اللہ پاک تمہیں اس طرح روزی عطا کرے جیسے پرندے صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے پرواز کر جاتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنا پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو یہ پرندے درندے حیوانات یہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، بلکہ انہیں اتنا معاش کا فکر نہیں ہوتا جتنا ہمیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حاجات اور ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بنائی ہے اور ہماری بھی بنائی ہے۔ اگر ہمارا مقصود صرف یہی ہو کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اچھا کھا لیں، اچھا پی لیں، اچھی رہائش اختیار کر لیں، تو پھر ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ یہ ساری چیزیں تو جانوروں کو بھی میسر ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ اور سوچ کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے، اور اس نعمت سے جانور محروم ہے۔ انسان اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے، خیر اور شر کے درمیان فرق کر سکتا ہے، لیکن جانوروں میں اللہ نے یہ شعور نہیں رکھا. انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کس کھیتی میں منہ ڈالنا اور کس میں نہیں ڈالنا. انہیں تو جدھر چھوڑ دو وہ چرتے رہیں گے. یہ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے کہ یہ تیری حدود ہیں، ان کے قریب تو نے نہیں جانا، یہ کام تیرے کرنے والے ہیں، تو نے یہ کرنے ہیں. یہ عقل اور شعور عطا کر کے اللہ نے جانوروں سے ممتاز بنایا تاکہ اللہ کی زمین کے اوپر انسان اللہ کے احکامات کو سمجھے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے. یہاں ایک انسانی سوسائٹی اور بہترین معاشرہ قائم کرے اور اس معاشرے کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کرے اور مرد اور عورت یہ اس معاشرے کی بنیاد ہیں. اگر عورت اور مرد کا معاملہ اللہ کی حدود کے مطابق ہو تو پھر یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مودت ہے، اور اگر ان کا معاملہ حدود اللہ سے تجاوز کر دے پھر اسے بڑا فتنہ بھی کوئی نہیں. آپ ذرا دیکھیں، انسان ایک لائن کے اوپر کھڑا ہے، اب اگر یہ اس لائن سے دائیں بائیں ہٹتا ہے تو خود بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لائن دے دی ہے، ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ تو نے اس راہ کے اوپر چلنا ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے اوپر پابندیاں ہیں، یہ چیزیں تیرے اوپر حرام ہیں، اور فلاں فلاں کام یہ تیرے اوپر حلال ہے. اب اگر یہ حلال کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپناتا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، تو پھر یہ معاشرے کے لیے بہترین فرد ہے. اور اگر اللہ کی حدود کو پامال کر دیتا ہے، حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جن کاموں سے مالک نے روکا ہے انہی کاموں کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا ہے، تو پھر یہ معاشرے کے لیے بہت بڑی خرابی اور تباہی ہے. اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا ہے تو اس کا امتحان لینا ہے. یہ زمین کے اوپر رہ کر میرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کے دائیں بائیں بے شمار کانٹے بکھیر دیے ہیں. کیونکہ جب امتحان لینا ہوتا ہے کسی کا تو اس کو کئی مشکلات سے گزارتے ہیں، اس کے لیے اس کی راہ میں کئی طرح کے روڑے اٹکا دیے جاتے ہیں، کانٹے بکھیر دیے جاتے ہیں. اب ان کانٹوں سے یہ کس طرح بچ کے نکلتا ہے؟ تو زمین کے اوپر جو اللہ کی حدود ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے بے شمار چیزیں انسان کے اوپر حرام جو کر دی ہیں، اب ان حرام چیزوں سے اگر انسان بچتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کا قرب بھی اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں خیر اور بہتری کا یہ ایک ستون بنتا ہے. جب مرد اور عورت اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں، پھر یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے یہ حدیث عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد مردوں کے اوپر سب سے زیادہ ضرر رساں اور نقصان دہ فتنہ وہ عورت کا ہے. اب عورت جب شرعی حدود سے خارج ہوتی ہے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة عورت، یہ بی بی چھپائے جانے کے لائق ہے. اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے. ظاہر ہے عورت جب بے پرد ہو کر پردے کی حدود کو پھلانگ کر خوشبو لگا کر معطر ہو کر زیب و زینت کر کے میک اپ کر کے اپنے گھر سے نکلے گی اور شرعی حدود کا خیال نہیں کرے گی، حجاب اور پردہ نہیں کرے گی، اپنی زینت کو نہیں چھپائے گی، تو شیطان انسانوں کے ذہن میں وسوسے ڈال کر فتنہ کھڑا کر دیں گے. مرد اس کی طرف مائل ہوگا، دیکھے گا اس کو بار بار، جب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھے گا، نظریں اس کے اوپر جمائے گا تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. مسلمان عورت کی حدود اس کی گھر کی چار دیواری ہے، اور اگر اس کو وقت ضرورت اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو شریعت نے عورت کو حجاب اور پردے کا درس دیا کہ ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑے تو اپنے آپ کو چھپا کر پردہ کر کے حجاب کر کے نکلے، بغیر حجاب کے اور بغیر پردے کے اپنے گھر سے خارج نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے حوالے سے جو بھی تعلیم فرمائی ہے اس کے اندر خیر اور بہتری ہے. آج ہم اپنی من مانی اور مرضی کو زیادہ اختیار کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. بلکہ کئی اسلام کا نام لے کر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کو، الیاذ باللہ، وہ ظالمانہ حدود قرار دیتے ہیں. کئی کہہ دیتے ہیں یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، یہ تو تکیہ نوسی باتیں ہیں، آج دور ترقی کر چکا ہے، پرانے زمانے کا جو دین تھا آج اس میں اجتہاد کر کے نئی راہیں کھولنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو اللہ کا جو دین ہے وہ آج سے 1400 سال قبل بھی جو تھا وہی دین آج بھی اسی طرح اور قیامت تلک اسی طرح وہ احکام رہیں گے. اللہ کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات اس کے احکامات کو کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا. جو اللہ نے احکام نازل فرما دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اسی طرح رہیں گے. جو حکمتیں شریعت کے احکام میں اللہ نے رکھی ہیں وہ قیامت تک اسی طرح قائم ہیں. اللہ کے ہر حکم میں انسانوں کے حق میں خیر اور بہتری ہے. انسان اپنے متعلق اتنا خیر اور بہتری کا نہیں سوچ سکتا جتنا اللہ اس انسان کے بارے میں خیر اور بہتری کا ارادہ رکھتا. میں کبھی کبھی یہ مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی آدمی اس دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے، کوئی مشینری تیار کرتا، تو وہ اس مشینری کے متعلق ہدایات معلومات پر مبنی کتابچہ بھی ساتھ ایک شائع کر دیتا. تقریباً آج 100% اسی طرح کہ کوئی بھی سند، کوئی کاریگر کوئی بھی مشینری بناتا ہے اس مشینری کے متعلقہ معلومات، اس کو چلانا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، کھولنا کیسے ہے، اس کے اندر فلاں فلاں پرزہ کہاں کہاں فٹ ہونا ہے، پوری اس کا ڈیزائن، اس کی شکل بنا کر ایک ایک چیز کی ہدایات اس کے اندر نوٹ کر دیتا ہے، تاکہ جو شخص بھی اس مشینری کو استعمال کرے وہ اس مشینری کا جو بنانے والا ہے اس کی ہدایات کو بھی مد نظر رکھے. اگر اس کی مقرر کردہ حدود اور بیان کردہ تعلیمات سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا جائے تو اس مشینری سے وہ فوائد قطعاً حاصل نہیں ہوتے جو اس کے لیے ہدایات دی گئی ہوتی ہیں، اس سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ نے انسان پیدا کر کے تو اس کو بیکار نہیں چھوڑ دیا، اس کو فضول دنیا میں نہیں بھیج دیا، اس انسان کے متعلق بھی ہدایات بھی جاری کی ہیں، اس کو بنا کر اس کی زندگی کے گزارنے کے طریقے، احکامات، اس کی حدود اور پابندیاں، وہ ساری اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی شرح میں بیان کر دی. اب یہ انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بیان کردہ حدود کے مطابق چلتا ہے تو پھر اس کی زندگی فائدہ مند ہے، اور اگر یہ اللہ کی بیان کردہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر یہ فساد کھڑا کرتا ہے، خود بھی فتنے کا باعث ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی فتنے میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے حدود مقرر فرمائی، عورت کے لیے کیا حد مقرر کر دی کہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے گی. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو، گھروں میں قرار پکڑی رہو، گھروں میں ٹھہری رہو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ازواج ان کی اجازت کے بغیر گھروں سے نکلتی نہیں تھی، ٹھکانہ گھروں کے اندر ہوتا تھا، جہاں خامن چھوڑ جاتا تھا وہی رہتی تھی. الا یہ کہ شرع نے جو اجازت دی ہے کہ اپنے گھر کے قرب و جوار میں کوئی ضرورت کے تحت جانا پڑے تو نکلتی، وگرنہ گھر سے نہیں نکلتی. ابو داؤد میں حدیث ہے، کتاب العدب میں، ایک صحابی جہاد سے واپس آئے، غزوے سے جب واپس آئے گھر کے پاس پہنچے، دیکھا بیوی دروازے کے باہر کھڑی ہے، اس صحابی نے تلوار نکال لی کہ اللہ کی بندی میں تمہیں گھر میں چھوڑ کے گیا ہوں، تو باہر کیوں کھڑی؟ بیوی کہنے لگی حضور ذرا تلوار اٹھانے سے پہلے اپنے گھر میں اندر دیکھ لو جا کر. تو گھر میں داخل ہوئے تو چارپائی کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ تھا جس سے وہ بیچاری ڈرتی ہوئی باہر نکل آئی. اور شارحین حدیث نے یا حدیث کے دیگر کتب کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا جو سانپ کی شکل میں گھر میں رمودار ہوا تھا. اس صحابی نے تلوار نکالی، اس سانپ کے اوپر وار کیا. اب حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہیں پتا چلا کہ وہ صحابی پہلے فوت ہو گئے یا وہ سانپ پہلے مر گیا. کئی شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنوں کی ایک پارٹی نے وہ اس صحابی پر اس وقت حملہ کر دیا جب انہوں نے سانپ کے اوپر تلوار اٹھائی، اس کے باقی ساتھیوں نے مل کر انہیں شہید کر دیا. اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصود صرف اتنا ہے کہ صحابی نے اپنی اہلیہ کو گھر کے دروازے کے اوپر باہر نکلے ہوئے کھڑا دیکھ کر اپنی تلوار نکال لی، اور سبق یہ دیا کہ عورت کا کام گھر سے باہر کوئی نہیں ہے، عورت کا دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، یہ بی بی جس کو ہم، جس لفظ کو اردو میں ہم عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواتین کو ہم اردو زبان میں عورتوں کہتے ہیں. ابھی جو لفظ عورت ہے نا، عربی میں اس کا معنی ہے ایسی چیز جس کو ننگا کرنے سے بندہ آر محسوس کرے، جس کو کھل جانے سے بندے کو شرم اور حیا آتی ہو کہ میرے جسم کا یہ حساب کیوں ظاہر ہو گیا ہے، عربی میں اس کو عورت کہتے ہیں. تو بی بی کے متعلق جس کو ہم بی بی یا خاتون کہتے ہیں عربی میں اس کو امراۃن کہتے ہیں یا مرآتن کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرآتو عورتن, خاتون عورت ہے, یعنی عورت خاتون جو ہے اس کا ننگے ہونا, ظاہر ہونا, کھل کے مردوں کے سامنے آنا باعث آر ہے یہ چھپائے جانے کے لیے. یا پھر خواتین کے لیے اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں مستورات, مستورات. کبھی آپ نے غور کیا کہ مستورات کا معنی کیا ہے؟ مستورتن کی جمع ہے مستورات, ستر ان سے نکلا, ستر پردے کو کہتے ہیں. مستور وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہوتا, جس کو چھپایا گیا ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مستور. اس کے اوپر ستر پردہ پڑا ہوا ہے. تو مستورات کا معنی وہ عورتیں جن کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہوتا. تو کیا ہماری بیویاں مستورات بنی ہیں؟ لفظ ان کے اوپر مستورات کا بولتے ہیں اور پھر بھی یہ ننگے منہ ہیں. یہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے, میک اپ کر کے, فیشن کر کے کھلے عام بازاروں میں نکلتی ہے اور لفظ ان کے اوپر بولا جاتا ہے مستورات. آپ ذرا غور کریں کیا لفظ مستورات کا یہ مفہوم اس کے اندر موجود ہے. جو خاتون پردہ نہیں کرتی اس کو مستور کیوں کہتے ہو؟ مستور کا تو معنی چھپائی ہوئی چیز ہے, وہ تو بالکل نمایاں اور واضح ہے, اپنی زیب و زینت کا اظہار کر رہی ہے, وہ مستور بنی کیسے؟ تو آج شیطان نے حکمرانوں کو, عوام کو اتنا برگلا دیا ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت نکر پہن کر, ہاف شرٹ پہن کر بازار میں نہیں نکلتی, اتنی دیر تک ہماری ثقافت اور ہمارا معاشرہ درست نہیں ہوتا. اور عورتوں کو نکرے پہنا کر سڑکوں کے اوپر نکال کر دوڑ لگوائی جاتی ہے. آپ ذرا غور کریں کیا یہ چیز اسلام کی ہے؟ ایسے حکمران جو اللہ کی شریعت کی بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں, قیامت والے دن یہ سارا بوجھ انہی کے اوپر ہوگا. گناہ کرنے والوں کو اپنا گناہ ضرور ملے گا, جس نے انتظام کیا ہوتا ہے اس کو اپنا گناہ الگ, اور جن بندوں کو بلا کر اس کے اوپر عمل کروایا ہے اس برائی کے پھیلانے کا گناہ الگ ان کے کندھوں پر ہوگا. وہ صرف خود بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر رہے بلکہ بے حیائی کو قائم کر رہے ہیں. قائم کرنے کا گناہ الگ اور خود بے حیائی میں ملوث ہونے کا گناہ الگ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن سنتن سیئتن فعمل بها, جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا اور اس برے پر عمل کیا تو اس شخص کے اوپر وہ برا عمل کرنے والوں کا بھی بار اور بوجھ ہوگا, اور برا عمل کرنے والوں کے عمل اور ان کے گناہ میں سے کمی نہیں کی جائے گی, برابر کا گناہ وہ جاری کرنے والے کو بھی ملے گا. تو آج اسلام کا نام لینے والے لوگوں نے اس معاشرے کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ ہر موڑ پر, ہر چوراہے پر, ہر سڑک کے اوپر عورت کو ضرور نمایاں کیا گیا, ہر محکمے میں عورت کو گھسیٹا گیا. کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں خاتون کو سر فہرست نہیں رکھا گیا؟ چھوٹے محکمے سے لے کر اوپر تک جائیں آپ, ہر شعبے میں خاتون کو بنا سنوار کے سامنے کاؤنٹر کے اوپر بٹھایا ہوتا. ہسپتالوں میں چلے جائیں, کاؤنٹر کے اوپر آپ کو خاتون ملے گی. پیسیوں پہ چلے جائیں وہاں آپ کو خاتون ملے گی. کون سا شعبہ ہے جہاں آپ کو خاتون نہیں ملے گی؟ اب بسوں کے اندر بھی ڈرائیور کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوتی ہے. جہازوں میں دیکھ لیں والدین کو قطن کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میری جوان بیٹی راتوں کو باہر جا کر غیر مردوں کے ساتھ نوکری کر رہی ہے, کوئی فکر ہی نہیں, خوشی سے جا کر اس کو بھرتی کروا دیں. اب ڈائیو دیکھ لو, اب رات کو سفر ہوتا, اب دن کو سفر ہوتا, اب خاتون اس کے ساتھ ہے. تو کوئی شعبہ ملک کا ایسا خالی نہیں چھوڑا گیا جس میں عورت کو آگے نہیں لایا گیا. حالانکہ عورت کا کام نوکریاں کرنا نہیں ہے, عورت کا کام پولیس میں بھرتی ہونا نہیں ہے. المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت اپنے گھر کے شوہر کے گھر کے اندر نگران ہے. یہ حد مقرر کر دی شریعت نے, المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ اور نگران ہے. تو عورت کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر گھر کی چار دیواری کے اندر اگر اللہ نے اولاد دیا ان کی تربیت کرے, اولاد نہیں ہے مرد کے گھر کی رکھوالی کرے, اندرونی معاملات کا خیال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے بالخصوص ڈرایا, فرمایا اتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. اب عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ ان کے حقوق کا خیال کرو, جہاں شریعت نے ان کو حق دیا ہے ان کو وہاں رکھو, اور جب کسی قوم کے امور کی نگران عورت بن جائے, مرد پیچھے ہوں اور عورت آگے ہو. ترمذی شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے امور کی نگران عورت بن جائے تو پھر تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہے. یہ ترمذی شریف کے اندر رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ جب عورت کو اپنے معاملے کی لگام تھما دی جائے, جو کام مرد نے کرنا ہے اب وہ عورتیں کر رہی ہوں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے کہ زمین کے اندر گھس جاؤ. لاہور میں کوئی چوک بڑا ایسا خالی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی کمپنی کا اشتہار آویزاں نہ ہو اور اس کے اوپر عورت کی تصویر نہ لگائی گئی ہو. جتنی سڑکیں ہیں, روڈ ہیں, بڑے بڑے چوک ہیں, وہاں پر ہر کمپنی کی مشہوری کے ساتھ عورت کی تصویر لگی. اور گجراوالا سے ایک کمپنی نے موٹر سائیکل تیار کیا ہے, اب انہوں نے اپنا ایک بینر لگایا ہے موٹر سائیکل کے اوپر, جوان لڑکا اور جوان لڑکی دونوں کھڑے ہیں, پینٹیں ڈالی ہوئی ہیں, شرٹیں پہنی ہیں دونوں نے, اور اوپر لکھا ہوا ہے اب کہیں بھی چلو. آپ ذرا غور تو کریں کہ بائیک کے اوپر موٹر سائیکل کے ساتھ نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکے کی تصویر بنا کر اشتہار دیا گیا ہے کہ اب کہیں بھی چلے. کیا معنی ہے اس جملے کا؟ اور یہ اشتہار بھی جن لوگوں نے دیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑے توحید پرست کہلوانے والے لوگ ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کا یہ عذاب ہے امت مسلمہ پر جو فحاشی اور عریانی کی صورت میں ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے, اور اس میں ہمارے اپنے اعمال کی کوتاہی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اس خشکی میں اور پانیوں میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے, بما کسبت ایدی الناس, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کرتوت کرتے ہیں, جو اعمال کرتے ہیں, ان کے اپنے اعمال کی یہ سزا ہوتی ہے. آج مسلمان باپ اپنی جوان اولاد کو، جوان بیٹیوں کو خود ایسا فحاشی اور عریانی کا سامان فراہم کرتا ہے کہ جس میں وہ اپنی جوان بیٹی کو بنا سنوار کے، میک اپ کروا کے، دوپٹہ پہلے ہے ہی نہیں، اگر ہے چھوٹا سا تو گلے میں ڈال کے اس کو آدھے بازو پہنا کر وہ بازاروں میں ساتھ خود گھوم رہا ہے. باپ کو فکر نہیں ہے کہ میری جوان بیٹی میرے ساتھ ہے اور میں اس کو کس حالت میں لیے پھرتا ہوں. اور کئی ایسے ہیں جو اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اور بعض خاندانوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب جوان بیٹی کی کسی کے ساتھ نسبت کرنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے اس جوڑے کو سیر و تفریح کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ دیکھو آپس میں تمہارا دل لگتا ہے یا نہیں، دل لگ جائے تو پھر ان کا نکاح کر دو. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کا باہر نکلنا، اس کا لباس اور حجاب، ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی. ترمذی میں حدیث ہے، عورت کیسی خوشبو لگائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، بو ظاہر نہیں ہوتی. اور مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اس کی بو آنے والی ہو. اور پھر یہ خوشبو لگا کر، عورت کو مہکنے والی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ عورتیں خوشبو لگا کر معطر ہو کر مسجدوں میں آئیں، حالانکہ یہ عبادت گاہ ہے، یہاں آ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، یہاں تقویٰ اور طہارت اختیار کرنا ہے. یہاں بھی عورت کو خوشبو سے معطر ہو کر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ وہ جب مسجد میں آئے گی، مردوں کے پاس سے گزرے گی تو فتنے کا باعث ہوگی. اور مستدرک حاکم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایما امراۃ استعترت فمرت به مجلس القوم فهي قضا وقضا یعنی الزانیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر معطر ہو کر گھر سے باہر نکل کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، ٹھہرنے کا بھی نہیں فرمایا کہ مردوں کی مجلس میں جا کر وہ بیٹھ جائے یا ان کی مجلس کو دوبالا کرے، فرمایا مرت بہ مجلس القوم، خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزر جاتی ہے. تو فرمایا فیا قضا و قضا یعنی الزانیہ، فرمایا یہ بدکارہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے کہ جو خوشبو سے معطر ہو کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزر گئی. تو ہمارے ہاں کیا ہے، گزرنا تو درکنار، عورت باقاعدہ بنا سنوار کر وہ محفل کی زینت بنائی جاتی ہے، اس کو کرسی صدارت کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے دائیں بائیں مردوں کا جھمگٹا لگا ہوتا ہے. شادیوں کا ہمارے یہی حال ہے، کسی بھی شادی کی تقریب میں چلے جاؤ، ہے یہ مسلمانوں کا نکاح، مسلمانوں کی شادی ہے، اسلام کا نام لینے والوں کا یہ نکاح ہے، لیکن پوری برادری کی اور خاندان کی عورتیں ایسا لباس پہن کر شادیوں کی زینت بنی ہوئی ہے جو بالکل شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتنی ہی ایسی عورتیں ہوں گی قاسیات جو لباس پہننے والی ہوں گی، لیکن لباس پہننے کے باوجود ساتھ فرما دیا عاریات ننگی ہوں گی. لباس بھی پہنا ہوا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے. مائلات، خود بدکاری اور گناہ کی طرف جھکنے والیاں اور ممیلات مردوں کو اپنی طرف جھکانے والیاں ہوں گی، اور ان کے سروں کے اوپر بال ایسے انہوں نے اکٹھے کر کے جوڑا بنایا ہوگا جس طرح کے بختی اونٹوں کی کوہان ہوتی۔ اب اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے نا وجود سے، اب یہ سر کے اوپر جوڑا باندھ کر بال اکٹھے کر کے بالکل کوہان نوا بنا کر باریک لباس پہن کر گھروں سے باہر نکلتی ہے، خود بھی گناہ کرنے والی اور لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچنے والی۔ تو کیا یہ صورتحال نہیں ہوتی ہماری شادیوں پر؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قاسیات و ناریات، لباس پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ننگی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، ان کے جسموں پر ایسا لباس نہیں ہے جو ان کے ستر کو صحیح معنوں میں چھپا سکے اور شرم و حیا کے تقاضے کو پورا کرے۔ وہ باریک لباس ہے جس سے وجود کے حصے ظاہر ہوتے ہیں جنہیں چھپانے کا شرع نے حکم دیا۔ تو ایسا لباس پہن کر شادیوں میں، پھر اس سے اوپر بدکاری کیا ہے؟ کسی غیر مرد کو پیسے دے کر باقاعدہ بلایا جاتا ہے، کیا کرنا ہے اس نے؟ وہ پورے خانوادے کی ویڈیو فلم تیار کرنی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، وہ جو فلم بنانے والا آتا ہے، غیر مرد ہے وہ، ان تمام خواتین کی اب تصویر بناتا ہے، ان کے وجود کے تمام نمایاں حصوں کو وہ نظر لگا کے دیکھتا۔ کیا شریعت میں اجازت ہے اس بات کی؟ قرآن نے تو ہمیں نگاہ اچانک بڑھ جائے کسی بی بی پر تو پھیر لینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی شریعت نے اچانک نظر پڑ جائے نا تو یہ نہیں کہا وہاں ٹکائے رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فسر فی البصر، اور ایک حدیث میں نہا عن نظر الفجا، ہاں صحابی نے سوال کیا عن نظر الفجا، اچانک نظر کے بارے میں، فجاعت ان کے تھے اچانک نظر پڑ گئی چلتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فصرف بصرا، کا اپنی نگاہ کو پھیر لیجیے۔ اور حضرت علی سے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نظر کے پیچھے نظر کو مت لگاؤ، اچانک نظر پڑ گئی ہے تو پھیر لیجیے۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے، تو اسلام کا نام لینے والوں نے کیا تاویلیں شروع کر دی، کہتے ہیں پہلی معاف ہے۔ اب پہلی کا معنی کیا کیا؟ کہ ایک ہی نظر ڈالے رکھو، دوسری ڈالنے کی حاجت ہی نہ پڑے۔ ان شیطان نے کتنا انسان کو برگلایا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کی تاویلیں کرنے لگ گیا ہے، حالانکہ حدیث میں پہلی کے ساتھ نظر الفجاء کا سوال ہے، اچانک نظر، یہ نہیں کہا وہ پہلی یا تو ڈالے رکھو، فرمایا فصرف، پھیر لو۔ اور یہ جس کو ہم ویڈیو والے کو لائے ہیں وہ تو باقاعدہ ٹک ٹکی باندھ کر کئی کئی دفعہ اس کے وجود کے مختلف حصوں کی تصویر لیتا ہے، اور دلہن کو بھی وہ اس کے شوہر سے دیکھنے سے پہلے ہی اس کے سارے محاسن وہ اپنے کیمرے میں دیکھ کر ضبط کر لیتا ہے، اور جب وہ ویڈیو بنا کے پھر جاتا ہے تو بلانے والے کیا کرتے ہیں؟ 2000 4000 5000 10 جتنا طے کیا ہوتا ہے اس بدکاری کے قیام کے اوپر اس کی فیس دیتے ہیں اس کو۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اپنی بیویوں کو، گھر کی خواتین کو بنا سنوار کے غیر مرد کی نظروں میں اس کو سجا کر صرف اس ایک ہی گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے بلکہ اس کے حق خدمت کے اوپر اس کو رقم بھی دیے جا رہے۔ ہم اپنی برائی خود خرید کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیکی کرنا برائی کے مقابلے میں آسان ہے اور پیسے بھی نہیں لگتے، یقین جانیے، بغیر پیسے کے اللہ کی جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
آپ کے پاس زکات دینے کے لیے رقم نہیں ہے، اللہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، حج کرنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. یہ دو ہی باتیں ہیں نا، پانچ بنیادوں میں سے جن پر دولت لگتی ہے. نماز پڑھنے پر کون سا آپ کا پیسہ لگتا؟ یہ جسم کو ہی کام میں لانا ہے نا. روزہ رکھنے پر پیسے نہیں آپ کے لگتے، ضرورت کا تو کھانا آپ نے کھانا ہی ہے، نہ بھی کسی وقت ملے، بھوک کے ساتھ بھی روزہ رکھ سکتے تو ثواب مل جاتا. کلمہ پڑھنے پر بھی کوئی پیسہ نہیں آپ کا لگتا. تو جہاں دولت موجود نہیں، اسلام کا مطالبہ بھی کوئی نہیں، تو بغیر دولت خرچ کیا بھی مسلمان مخلص ہو جائے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیسے لگا کر جہنم کی راہ خریدتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیوں والے جو بڑے بڑے بینر اور بورڈ آویزا کرتے، لاکھوں روپے کا ایک بورڈ تیار ہوتا ہے، وہ لاکھوں روپیہ لگا کر وہ بدکاری پھیلا رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہا. اس نے اپنے اگر ایک سپلٹ کی وہ اشتہار اس نے دینا ہے، ساتھ اس نے خاتون کو بٹھا دیا ہے. اس نے واشنگ مشین کا اشتہار دینا ہے، سات عورت کو بنا سوار کے وہ پورا اس کے نقش کا اظہار کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. وہ کاروبار کر رہا ہے، یہ جہنم کو خرید رہا ہے. جتنے اخبار نویس ہیں، اخبار چھایا کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پورا ایک پیج رکھا ہے اپنے اخبار میں فحاشی کے پھیلانے کا. کسی نہ کسی اداکارہ اور کنجری کی تصویر لگا کر وہ ہر روز اخبار میں دیتا ہے. میرے بھائیوں، کیا اسلام کے ناطے سے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس بات کے اوپر غور کریں، سوچیں، جس اسلام کا ہم نام لیتے ہیں وہ اسلام میں ایسی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام نے تو فحاشی پھیلانے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ فرمایا، سورت نور پڑھ لی تھی. یہ جو عورت اپنے پاؤں میں زینت پہنتی ہے نا، خلخال، پازیبیں، اللہ کو اس عورت کا اتنا تقدس اور طہارت اور پاکیزگی اس کی مطلوب ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے یہ پاؤں زمین کے اوپر مار کر چلنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ نے عورت کو زمین کے اوپر پاؤں مار مار کر چلنے کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. علت اور سبب اس کا یہ بیان کیا کہ اگر یہ زمین پر پاؤں مار مار کر چلتی ہے تو اس کے پاؤں میں جو پہنی ہوئی زینت ہے اس کا اظہار ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک نے اس پاؤں کی زینت کو چھپانے کا امر دے دیا، اس کا اظہار بھی پسند نہیں کیا. یہاں وہ پاؤں کی زینت کا چھپانا تو درکنار فخر سمجھا جاتا ہے کہ ٹخنوں سے کوئی دو چار انچ اونچی ہی شلوار عورت کی ہو تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا لباس ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی مار کر زمین پر نہ چلے تاکہ پاؤں کے اندر پہنی ہوئی زینت کا اظہار ہو. اب خلخال اور پازیبیں جس عورت نے اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی ہیں وہ تو اس کے ٹخنوں پر گرتی ہیں، تو قرآن کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ اس کا یہ حصہ پاؤں کا چھپا ہوا ہونا چاہیے. لیکن یہاں جو کام مرد نے کرنا تھا نا، شریعت نے مرد کو جو کام کرنے کا کہا ہے وہ کام عورت کر رہی ہے. مرد کو حکم تھا کہ اپنی چادر کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے اونچا رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایاکا و ایاکا اسبال الازار، چادر کے لٹکانے سے بچو. اور دوسری حدیث میں ہے، فرمایا، ما اسفل من الازار من القابین فی النار، ٹہنوں سے جو ازار کا، چادر کا حصہ نیچے جاتا ہے فرمایا فی النار وہ آگ میں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر عمر میں جب ان کو شہید کیا گیا نا تو آخر عمر میں جب خنجر لگے تھے بستر مر گئے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور کوئی چیز اگر پلانے کے لیے دی جاتی ہے تو وہ انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں ان سے باہر آ جاتی ہیں. اس آخری عمر میں ایک جوان آیا آپ کے پاس, خیریت دریافت کر کے جب جانے لگا تو اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عالم میں جب خنجر لگے ہوئے ہیں اس جوان کو بلا کر فرمایا اتق الازارہ, یہ چادر کو لٹکانے سے بچو. اگر اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہ ہوتی تو فاروق اعظم اس بیماری کے عالم میں دنیا سے جا رہے ہیں, زخموں سے چور پڑے ہیں, جسم سے خون بہ رہا ہے, اس جوان کو بلا کر یہ نہ کہتے کہ چادر کو اونچا کر لے. اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چادر کہاں ہوتی تھی؟ امام ترمذی کی شمائل میں غالباً یہ روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کی آدھی پنڈلی کے اوپر ہوتی تھی. یہ آپ کا عمل تھا. اور مومن کا اظہار اللہ کے رسول نے نصف پنڈلی تک بتایا ہے, رخصت جو دی ہے. نسائی کی حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی پکڑ کر فرمایا آدھی پنڈلی پر, فرمایا یہاں رکھا کرو چادر. اس نے کہا کوئی اور گنجائش؟ فرمایا تھوڑا سا نیچے کر لو. اس نے کہا کوئی اور گنجائش؟ فرمایا تھوڑا سا اور نیچے کر لو. ٹخنا پکڑ کر اس کا فرمایا لیس للقابین فی الازار شیئن, تیرے ٹخنے کا کپڑے میں کوئی حصہ اور دخل نہیں. یہ ہے مرد کو تعلیم, اللہ کے رسول کا امر بھی اور وعید بھی. اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تین بندوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, نہ ان سے کلام کرے گا. ان تین بندوں میں ایک وہ ہے جو اپنی چادر کو نیچے لٹکاتا ہے, اللہ نہ اس سے بات کرے گا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا. کیا ہم پسند کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ بات ہی نہ کرے, نظر رحمت سے دیکھے ہی نہ؟ اور عورت کا اظہار کیا بتایا؟ صحابیہ نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا, غالباً ام سلمہ کی مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے, تو فرمایا ایک بلشت کپڑا نیچے لٹکا لو. تو صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ کپڑا نیچے لٹکے گا خاتون چل کے آگے جائے گی تو راستے میں کسی جگہ پر گیلی مٹی آ جاتی ہے, کوئی کیچڑ آ جاتا ہے, تو کپڑا تو اس کے ساتھ لگے گا تو خراب ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے بعد آگے جائے گی خشک زمین آئے گی, یہ گیلا کپڑا خشک زمین کے ساتھ رگڑ کھائے گا تو صاف ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے اس کو کپڑا اونچا کرنے کی اجازت نہیں دی. پاؤں سے ایک بلشت نیچے لٹک رہا ہے, زمین کے اوپر گھسٹتا چلا جا رہا ہے, مٹی لگنے سے گیلا ہونے کی شکایت کی گئی تو یہ نہیں کہا کہ اس کو اونچا کر لیا. فرمایا آگے جائے گی نا تو خشک زمین پر رگڑ کھا کے کپڑا صاف ہو جائے گا. عورت کا تقدس اور اس کی عصمت کی اتنی حفاظت اسلام نے کی ہے کہ اس کو پاؤں بھی ننگے کر کے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی. تمہارے یہاں کیا ہے؟ ایک تو عورت اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اونچا رکھنے لگ گئی, دوسرا پھر وہ سلوار کے ساتھ ٹخنوں کے ساتھ ہی انہوں نے بٹن لگا رکھے ہیں, وہاں سے بھی نمایاں باقاعدہ پنڈلیاں نظر آتی ہیں. میرے بھائیو یہ اللہ کا عذاب ہے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کی ماں ہو, بہن ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, وہ اسلام کے لباس کے اندر ہو, شرعی حجاب میں چھپی ہوئی ہو, وہ زیب و زینت کا اظہار کر کے غیر مردوں کے سامنے آنے والی نہ ہو. آج ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے گھر کے اوپر نظر دوڑا کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے گھروں میں تو یہ مصیبتیں موجود نہیں. اللہ فرماتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہر مرد جو اپنے گھر کا سرپرست ہے اس کے ذمے ہے یہ کہ اپنے گھر کی خواتین کا لباس، ان کا حجاب، ان کے جتنے معاملات ہیں اس کو اللہ کی شریعت کے مطابق بنائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، گھر والوں میں شریعت کے خلاف امور کو برداشت کرتا ہے، خباثت کو، حرام کاری کو اپنے گھر میں قائم رکھتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، لا يدخل الجنة الدیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ مسند احمد کے اندر اسی روایت کے اندر ہے دیوس کی تعریف، اللہ نے یقر الخبث فی اہلہ، جو اپنے گھر والوں میں خباثت اور حرام چیزوں کو برقرار رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دیوس ہر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ دیوسیت ہمارے اندر ہو، ہمارا جنت میں داخلہ بند ہو جائے؟ اگر ہم اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنی بیٹی میں یہ خباثتیں برقرار رکھتے ہیں، ان کا لباس شریعت کے خلاف برقرار رکھتے ہیں، ان کو ایسی راہ دیتے ہیں جو شریعت کے بالکل متصادم ہو، تو یاد رکھو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی دیگر اولاد کے اندر، رشتہ داروں میں، جہاں اس کی ہمت اور وسعت ہے، جو اس کے حکم کے ماتحت آ جاتے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ جب تک ہم اپنے آپ کا خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو خود برائی سے نہیں بچائیں گے، اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اللہ بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک اتنی دیر تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتا۔ اگر ہماری اپنی سوچ ہی ایسی نہیں ہوگی، ہم خود بلکہ خواتین سے بھی بڑھ کر فحاشی اور عریانی کو چاہنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف سے بھی رسی دراز ہوگی، لیکن اس رسی کے دراز ہونے کے بعد پھر ایک وقت میں پکڑ بھی آتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وہ املی لہم، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو انا قیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط۔ دوسرے فرمایا انا بدش ربک لشدید، یقیناً تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے کوئی رحمت کر دی، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، رسی دراز ہو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا پھر انسان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب مسلمان بھائیوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کو صحیح معنوں میں اسلامی ماحول دیں، اور اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اسلام کا جو لباس ہے وہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسا لباس اپنے گھروں سے خارج کر دیں جو لباس عریانی اور فحاشی پر اور اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی عریانیت اور فحاشی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی اور پاک باز بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو ایک اعلان ہے، انشاءاللہ آج 4 بجے یہ کینچی امر صدو میں وہاں حافظ سعید صاحب کا درس ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے ایک جماعت کے بھائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جامع شہادت نوش کر گئے انشاءاللہ، تو ان کا نماز جنازہ ہوگا یہ 4 بجے کینچی امر صدو پر. تو اس لیے جو بھائی آپ صاحب کے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہے وہ 4 بجے کینچی امر صدو میں وہاں تشریف لے جائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القاضیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230549.